الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر 24 کا بیان چل رہا ہے، جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات حسن معاشرت کی بیان فرمائی ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اس میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، حرام و ناجائز صورتیں ہیں، مکروہ اور ممنوع صورتیں ہیں، غرض کے اس میں بھی ویسے ہی احکام ہیں جیسے اسلام کے دیگر شعبوں کے اندر ہیں، لیکن عرصہ دراز سے مسلمانوں میں اس شعبے کے متعلق بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے. بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ معاشرت کے کیا احکام ہیں، اور جو جاننے والے ہیں ان میں بھی بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کا احکام معاشرت پر عمل ہی نہیں ہے، اور عمل کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں معاشرت کے احکام و آداب پر بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے متوجہ فرماتے رہے. چنانچہ اس حیات المسلمین میں بھی حضرت نے روح نمبر 24 اسی کے لیے خاص طور پر تحریر فرمائی ہے، اور اس میں بھی اس بات کو حضرت نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ حسن معاشرت پر عمل کرنے والے بہت سے دیندار بھی نہیں ہیں. یعنی جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو معاشرت کے احکام پر عمل ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو بھائی، ہم سب یہاں اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی کوتاہیاں معلوم ہوں، چاہے ان کوتاہیوں کا تعلق ہمارے عبادات سے ہو، ہمارے معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، یا معاشرت سے ہو. تو چونکہ حضرت نے حیات المسلمین میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، تو اس لیے اس کی تشریح قدر طویل ہو گئی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مقصد اصلی یہی ہے کہ ہمیں اس کے ضروری احکام اور آداب معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم معاشرت کو بھی سمجھیں کہ یہ بھی دین کا حکم ہے اور دین کا اہم شعبہ ہے، اور اس میں اگر ہم سے کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو وہ دور ہو جائیں. اس سلسلے میں چند اصول آپ کی خدمت میں پہلے بیان ہو گئے ہیں کہ جن پر معاشرت کے سدھرنے کا دار و مدار ہے، اور ان کی باقاعدہ تشریح بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے، لیکن مختصر طور پر دوبارہ عرض کرنے کے بعد چند وہ جزیات اور صورتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ وہ آداب معاشرت کے بالکل خلاف ہیں، اور ان پر توجہ دینا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا لازم ہے. حسن معاشرت کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقی مسلمان یا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ نہ حق نہ اس کے عمل سے، نہ اس کے فعل سے، نہ اس کے قول سے، نہ اس کے اشارے کنائے سے، نہ اسے کسی اور انداز زندگانی سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ایسے رہنا چاہیے. یہ ایک مستقل قاعدہ ہے اور مستقل ایک اصول ہے جو یاد رکھنے کا ہے، اور اس پر بہت سارے معاشرت کے احکام وجود میں آتے ہیں. اسی اصل کی روشنی میں میں آج مزید چند باتیں انشاءاللہ ذکر ہوں گا. دوسرے اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، یہ حدیث اس کی بنیاد ہے، اور معاشرت کے بہت سے احکام اور آداب اسی اصول پر واضح ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں. یہ بات اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی ہمیں ناپسند ہونی چاہیے، جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند ہونی چاہیے، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے، اور اس کی بھی تشریح پہلے ہو چکی ہے. ایک تھوڑی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی شخص ہم سے لڑے تو ہمیں ناپسند ہے، یا کوئی ہماری غیبت کرے تو ہمیں ناپسند، یا کوئی ہمیں جانی مالی نقصان پہنچائے تو ہمیں ناپسند ہے، تو ہمیں بھی دوسرے کو سے لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں بھی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی دوسرے کی بے آبروئی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی دوسرے کو نہیں ستانا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ اس حدیث کی تشریح ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اب یہ تو نہیں کہ اچھا اچھا اپنے لیے اور خراب خراب دوسروں کے لیے، دوسرے کے لیے ہر قسم کی خرابی گوارا، اپنے لیے کوئی خرابی گوارا نہیں. اور یہ روزمرہ ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لینے دینے میں یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ دوسری اصل یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہ کرو دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرو. اور تیسری اصل یہ ہے کہ من لم یوقر کبیرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی حسن معاشرت کا اور آداب المعاشرت کا ایک قاعدہ ہے جس کی بنیاد یہ حدیث ہے کہ انسان جہاں بھی رہے، گھر میں بھی رہے، آفس میں بھی رہے، کاروبار میں بھی رہے، شادی بیاہ میں بھی رہے، غمی خوشی میں بھی رہے، اس بات پر عمل کرتا رہے کہ جو اس سے عمر کے بڑے ہیں ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، بے اکرامی بے احترامی سے حتی الامکان پرہیز کرے، اور جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان پر ہمیشہ شفقت کی نظر رکھے، محبت سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، ڈانٹ ڈبٹ غصہ حتی الامکان اس سے بچے. جہاں ضرورت ہو تو بقدر ضرورت ادب سکھانے کے لیے گنجائش ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر حدود ہیں، ان حدود کو ملحوظ رکھے. لیکن یہ نہیں کہ بڑوں کا کوئی ادب نہیں، چھوٹوں پر کوئی شفقت نہیں، تو اس سے معاشرت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رہن سہن میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آدمی ایسا کرنے والا ہی آخر کار ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے. اور بھی ہیں، فی الحال تو یہ میں نے تین آپ کے سامنے بیان کر دیے، کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو آج جو میں نے پہلا ان میں سے فائدہ بیان کیا ہے کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے، اور کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کے کسی قول و فعل سے، اسے کسی کے طرز عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے. اس کے آدمی اپنے اندر اس بات کی فکر رکھے اور ہمیشہ جہاں بھی رہے اس کا خیال رکھے. اب اس سلسلے میں چند جزیات اور کچھ مسائل، کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. مثلا بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، پان کھانا جائز، کوئی منع نہیں، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات پان کھانے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور خیال نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا، اور دوسرے بھی شرم حضوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ بھی بیچارے ٹوکنے سے، منع کرنے سے باز رہتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. مثلا ایک یہ بات ہے کہ جو کوئی پان کھانے کا عادی ہوتا ہے تو ایسے لوگ ہر وقت ان کے منہ میں پانی ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، بغیر پان کے وہ چلتے نہیں ہیں، ان کے پان منہ میں رہے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں، پان منہ میں نہ رہے تو کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہر وقت منہ میں پان ہوگا تو بعض دفعہ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پان کے ذرات ان کے منہ سے نکل کر سامنے والے کے چہرے پر، منہ پر، کپڑوں پر گرتے ہیں، گرتے نہیں گرتے ہیں. تو جو کھا رہا ہوتا اسے تو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جس کے منہ پر چھینٹے آ رہی ہیں اور پان کے ذرات آ رہے ہیں، کتھا اڑ اڑ کر کے آ رہا ہے، چونا اس میں ملا ہوا ہے، اور سامنے والے آدمی کے چہرے پر، کپڑوں پر وہ ذرات گر رہے ہیں، تو اسے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. لہذا پان کھانے کا ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اس احتیاط کے ساتھ پان کھائے کہ جو شخص اس کے سامنے ہے اس کو اس کے پان کھانے سے یہ معمولی سی تکلیف بھی نہ ہو. اب دیکھو کیسے معمولی سی تکلیف ہے، مگر جس کے اوپر یہ ذرات گرتے ہیں اسے تو ناگواری ہوتی ہوتی ہے، اسے تو تکلیف ہوتی ہی ہے. لہذا جو پان کھائے وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب گفتگو کرے تو اچھی طریقے سے اپنے منہ کو سنبھالے رکھے کہ اسے منہ سے پان کے اجزاء نکل کر دوسرے کے پر نہ گریں، نہ اس کے سامنے گریں. یہی نسوار کے اندر بھی ہے. بعض لوگوں کو نسوار کھانے کی عادت ہوتی ہے, تو نسوار کی گولی ہر وقت منہ میں رہتی ہے اور اس کی پیک جو ہے وہ منہ میں گھومتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا دماغ روشن رہتا ہے. لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے. تو نسوار کھانے والے کے لیے تو ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو, لیکن جس مسکین کے اوپر وہ چھینٹے مار رہا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے, اس کے لیے تو تکلیف کا باعث ہے نا. لہذا اس کو چاہیے کہ جب گفتگو کرے تو اس انداز سے گفتگو کرے کہ اس کے نسوار کے اجزاء تھوک کی شکل میں یا ویسے دوسرے کے اوپر نہ گرے. ادھو ہے تو یہ معمولی سی بات نا, لیکن ہے یہ معاشرت کے آداب میں سے. معاشرت کا ادب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کھاؤ, اس طرح سے پیو کہ دوسرے کو کوئی اذیت نہ ہو. آپ کوئی اس سے منع تو نہیں کر سکتا, نہ پان کھانے والے کو منع کرتا ہے, نہ کوئی نسوار کھانے والے کو منع کرتا ہے. لیکن نسوار والے کو تو فکر ہونی چاہیے نا کہ بھائی میری اس معمولی سی حرکت سے بھی دوسرے کو کیوں تکلیف ہو, لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ پان کھاتا ہے تو عام طور پر اس کا منہ بھی لال ہو جاتا ہے, اس کے مسوڑے بھی لال ہو جاتے ہیں, اس کے دانت بھی لال ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسے لوگ اپنے منہ کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, بلکہ شاید زیادہ تر کھانے والے کرتے ہی نہیں ہیں. پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران اگر ہنس پڑتے ہیں تو ان کا پورا جباڑا, پورے دانت دوسرے کو نظر آتے نہیں آتے. جب نظر آتے ہیں تو وہ سارے گندے ہوتے ہیں, پان کی وجہ سے لال اور بعض وقت کالے بھی ہو جاتے ہیں. دوسرے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے, جو پان کھانے والا نہیں ہوتا خاص طور سے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن پان کھانے والے کو تو احساس ہی نہیں ہوتا اس کا, اس لیے کہ اس کو اتنی عادت پڑ گئی ہے. لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے دانت دیکھ کر کے, اس کے جباڑے دیکھ کر کے اور گندے مسوڑے دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, بعض طبیعتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے, اور بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کہانے لگتی, اس کیفیت کو دیکھ کر کہانے لگتی, کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ نازک ہے اور اس پہ کوئی ٹوکتا بھی نہیں. لہذا پان کھانے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جب پان کھائے تو ساتھ ساتھ اپنے منہ کو صاف رکھنے کا بھی اہتمام رکھے, دانت بھی اپنے صاف رکھے, مسوڑے بھی اپنے صاف رکھے. آخر ہر خراب مشین کی سروس ہوتی ہے نہیں ہوتی, بھائی دنیا میں ہر مشین کی سروس ہوتی ہے, اور اس کی میل کچیل دور کر کے اس کو صاف شفاف اور چالو کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے دانتوں کی بھی سروس ہوتی, دانتوں کے صاف کرنے والے ڈاکٹر موجود ہیں, لہذا مہینے دو مہینے میں اپنے دانتوں کی صفائی کرواتے رہو. میں یہ نہیں کہہ رہا پان مت کھاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں دانت صاف رکھو, مسوڑے صاف رکھو اپنے. اور اگر آدمی شور سے اس کا خیال رکھے تو دانت خراب بھی نہیں ہوتے. دانت جب بھی خراب ہوتے ہیں, جب آپ پان تو کھاتے رہیں لیکن صفائی کا اہتمام نہ رکھیں, تو ایسے لوگوں کے بولنے میں بھی, خاص طور سے بات کرنے میں بھی یا ہنسنے میں بھی, ان کے دانت جب کھلتے ہیں تو بعد ایسی طبیعتوں کو جن کی طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے اور نفاست ہوتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے. لہذا پان کھانے والے کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرے پان کھانے کی وجہ سے میرا منہ ایسا گندا نہ ہو, میرے دانت ایسے خراب نہ ہو, میرے مسوڑے ایسے کالے اور لال نہ ہو کہ جسے دیکھ کر کے دوسرے گھن آئے. اور وجہ یہی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ, کہ مسلمان نے کسی طرز عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بالکل یہی حال نسوار والے کا بھی ہے کہ جو نسوار رکھتا ہے, خاص طور سے سامنے کے دانتوں کے نیچے جس کو عادت ہوتی ہے رکھنے کی, تو اس کے تو ہر وقت دانت ہرے ہرے اور پیلے پیلے اور کالے کالے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو جب اس کے دانت کھلتے ہیں تو وہ گندے نظر آتے ہیں, اور گندے نظر آنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگوں کم ہوتی, کسی کو ہوتی نہیں, ہو نہ ہو لیکن کھانے والے کو تو احتیاط چاہیے. اسی طریقے سے پان تھوکنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, نسوار تھوکنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایسی جگہ اس کو تھوک دیا جہاں اور لوگ بھی آتے ہیں, جیسے مسجد کے وضو خانہ ہوتا ہے یا مسجد کے اندر بیسن لگا ہوتا ہے یا عام جگہوں میں بیسن ہوتے ہیں یا عام لوگوں کے لیے پانی استعمال کرنے کی جگہ ہوتی ہیں, تو بعض پان کھانے والے بعض نسوار کھانے والے بے احتیاطی میں وہیں پان اگل دیتے ہیں اور وہیں اپنے منہ سے اسے پھینک دیتے ہیں, وہ دور تک پھیل جاتا ہے. اور پھر بعض لوگ تو ایسے غافل ہوتے ہیں کہ اس کو پانی سے صاف بھی نہیں کرتے, جب پانی صاف نہیں کرتے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آدمی جو نسوار کھانے والا نہیں ہے یا دوسرا آدمی جو پان کھانے کا عادی نہیں ہے, وہ جب اس پان کو بیسن میں گرا ہوا دیکھتا ہے یا وضو کی نالی میں پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ وہاں پیشاب پخانہ پڑا ہوا ہو تو دیکھنے والوں کو اذیت ہوگی نہیں ہوگی, اس سے کچھ کم اس کے اندر تکلیف ہوتی. تو کھانے والوں کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے پان کو تھوکے یا اس کی پیک کو تھوکے تو تھوک کر پانی سے اس کو صاف بھی کرے. یا ایسے جیسے کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے اور وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے اور پانی ڈال کے نہ آئے, دوسرا جو آدمی جائے گا ظاہر ہے پیشاب کر کے آئے تب بھی اس کو بدبو آئے گی, تکلیف ہوگی, اور بڑا استنجا کر کے آئے تب بھی اسے تکلیف ہوگی. ایسی جو پان پڑا ہوا میں بیسن کے اندر ہوگا, نالی کے اندر ہوگا اور دور دور تک وہ پھیلا ہوا ہوگا تو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوگی. ایسی نسوار کھانے والے نسوار کی گولی جو ہے نا ویسی پھینک دیتے ہیں, بس منہ میں سے گولی نکالی اور پھٹ سے نیچے پھینکی, اب وہ پڑی ہوئی بڑی تکلیف ہوتی. وہ تو کھانے کے اندر آپ جب چائے دیکھ لو پڑی ہوئی ہوگی تو جہاں بھی پڑی ہوئی ہوگی وہ تو کرنے والوں کو دیکھ کر کے تکلیف ہوگی. اور پھر وہ عام جگہ ہے وہاں پر جو صفائی کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی. تو بھئی یہ سب تکلیف پہنچانے کے طریقے ہیں. نسوار کھانا کوئی منع نہیں ہے, پان کھانا کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی یہ آداب ہے کہ جب آپ پان تھوکو تو اس کی صفائی کا اہتمام کرو, نسوار کی گولی پھینکو تو اس کو نالی کے اندر جو اس کے جانے کی جگہ ہے وہاں پہنچاؤ, نالی صاف رہے بیسن صاف رہے, تاکہ دوسرا آدمی جب یہاں پر وضو کرنے بیٹھے یا دوسرا آدمی بیسن پر ہاتھ دھونے یا کلی کرنے کے لیے آئے تو اس کو اس سے تکلیف نہ ہو. اب دیکھو اس کا خیال کرنے والے کتنے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ 100 آدمی اگر پان کھانے والے ہوں گے اور 100 آدمی نسوار کھانے والے ہوں گے تو مشکل سے 5 بھی اسے خیال رکھنے والے نہ ہوں گے. اس لیے آپ دیکھو ہمارے ملک میں جتنے بھی راستے آپ کو ملیں گے نا اور جتنے بھی آپ کو ہسپتال اسٹیشن اور وہ جگہ جہاں پر عام لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں جگہ جگہ آپ کو پان کی پیک پڑی ہوئی نظر آئے گی, یہ بالکل غلط ہے. یہ سراسر دوسروں کو تکلیف دینا ہے, دوسروں کو ستانا ہے, انتظامیہ کو بھی ستانا ہے, عام لوگوں کو بھی ستانا ہے. یہ کون سی دینداری ہے بھائی کہ آپ اپنے پان کی پیک کبھی کہیں دیوار پہ ڈال رکھی ہے, کہیں کہیں کیا کہتے ہیں گملے کے اندر ڈالی ہوئی ہے, کہیں تھوڑی سی جگہ مٹی پڑی ہوئی دے گی بس وہیں پہ اپنی پیک ڈال دی اور بھائی پیک ڈال کے اپنے چل دیے. ارے بھائی یہ جگہ پیک ڈالنے کی نہیں ہے, جو جگہ ہی نہیں ہے وہاں تو ڈالنا ہی سراسر جاتی ہے اور سراسر ناجائز, لیکن اگر اس کی ڈالنے کی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی صفائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے, چاہے آپ اپنے گھر میں ڈالو, چاہے عام جگہ میں ڈالو, چاہے مسجد میں ڈالو, چاہے مدرسے میں ڈالو, چاہے اسٹیشن پہ ڈالو, چاہے اسٹاف پہ ڈالو, آتے جاتے دیکھ بھال کے اس کو ڈالنا چاہیے. تو دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ عام ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ آداب معاشرت کے بالکل خلاف, اور دوسروں کو تکلیف دینا ہے سراسر, لیکن توجہ دینے والے نہیں ہیں. حالانکہ ایسا کام کرنے والے اکثر مسلمان ہی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن انہیں پان کھانے کی عادت ہے یا انہیں نسوار کھانے کی عادت ہے, وہ اس طرح سے کرتے. تو نسوار کھانے میں, پان کھانے میں دیکھو یہ آداب ہیں جن کے خیال رکھنے سے دوسروں کو ہم تکلیف سے بچا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر سگریٹ نوشی ہے. شوقیہ طور پر تو سگریٹ پینا ویسے مکروہ اور منع ہے, اس لیے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مضر صحت چیز ہے. ساری دنیا کے اس کے مضر صحت ہونے پر اتفاق ہے. اس لیے جہاز میں بھی جب بیٹھو تو اس کے اندر یہ اعلان ہوگا کہ سگریٹ نوشی جہاز کے اندر ممنوع ہے. نہ چائے سے منع کریں گے, نہ کھانے سے منع کریں گے, اس سے ضرور منع کریں گے. وجہ کہ عالمی طور پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. اور بھائی یہ جو ہماری مشین ہے, جو جس کو ہم نے وجود اور جسم کہتے ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے سے فرماتے ہیں سرکاری مشین ہے بھائی, سنبھال کے رکھو, احتیاط سے رکھو, خراب نہ ہونے پائے, اپنی طرف سے بے احتیاطی نہ کرو کہ بگڑ جائے, خراب ہو جائے, پر آخرت میں سوال ہوگا. جس طرح بیجا مال خرچ کرنے کے بارے میں جواب دینا ہوگا, جیسے دوسروں کو ستانے کا اور تکلیف دینے کا جواب دینا ہوگا, اپنی صحت کو بگاڑنے کا بھی جواب دینا ہوگا. اور حکم یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ اس کا اس سے کام لے لو اور اس کا خیال رکھو, اس کا دھیان رکھو, ایسی غذاؤں سے بچو, ایسی دواؤں سے بچو, ایسے کاموں سے بچو جس سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو اور خرابی واقع ہو. اس کو صحیح رکھو, اور جہاں اس کا حکم ہے استعمال کرنے کا, جس طرح استعمال کرنے کا حکم ہے ویسے استعمال کرو. یہ امانت ہے بھائی, جو امانت ہے. تو اگر سگریٹ پینے سے یہ خراب ہوتی ہے تو اس کا پینا ممنوع ہے, بچنا چاہیے اس سے. یہ شوق ہے تو پینا ہی نہیں چاہیے. اور بعض لوگوں کو بعض تکلیفیں ہوتی ہیں, بعض تکلیفوں میں جیسے پہلے حکا پیا جاتا تھا اور وہ مفید ہوتا تھا, مگر اس میں ہی بدبو ہوتی تھی تمباکو کی وجہ سے. ایسے سگریٹ کے اندر بھی اگر واقعی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے اندر سگریٹ اس کے لیے مفید ہے اور وہ پیتا ہے, تو گنجائش ہے پینے کی. جیسے حکا پینا بوقت ضرورت بقت ضرورت جائز ہے, ایسے سگریٹ پینا بھی بوقت ضرورت بقت ضرورت جائز ہے. لیکن چونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے, اور بدبو بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بدبو سگریٹ پینے والے تک محدود نہیں رہتی, جو بھی سگریٹ پیتا ہے اس کی بدبو اس کے برابر والے کو ضرور آتی ہے. برابر میں بیٹھ جائے تو بدبو آئے گی, سامنے بیٹھ جائے تو بدبو آئے گی, گفتگو کرے گا تو بدبو آئے گی, جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. خاص طور سے جب کمرہ بند ہوگا تو پھر تو پورے کمرے میں بدبو پھیل جاتی ہے. ایک سگریٹ پینے والا بھی اگر بند کمرے میں بیٹھا ہوگا تو پورا کمرہ سگریٹ کی بدبو سے بدبودار ہو جائے گا, اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے سبھی کو وہ تکلیف ہوگی. تو سگریٹ پینے والے تو خوش ہوں گے, لیکن جو سگریٹ نہ پینے والے ہیں ان کے لیے مصیبت ہے. اب کوئی اس کو منع بھی نہیں کر سکتا. اس تو پینے والے کو احتیاط کرنی چاہیے, اول تو پینی ہی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی سگریٹ کسی ضرورت کی وجہ سے پی لیتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فوراً بلا تاخیر اپنے منہ سے سگریٹ کی بدبو دور کرے. اور جب تک سگریٹ کی بدبو منہ سے دور نہ کرے مسجد میں بھی آنا جائز نہیں نماز پڑھنے کے لیے. کسی مجمع میں جیسے یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس مجمع میں بھی اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے, اور بھی کسی مجمع میں اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر جو انسان بیٹھے ہوں گے ان کو بھی اس کی منہ کی بدبو سے تکلیف ہوگی, اور اگر نیک مجمع ہے تو وہاں فرشتے ہوں گے, ان فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوگی, اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں. لہذا بدبودار منہ کے ساتھ ایسی جگہوں پر جانا بھی جائز نہیں. ایسے شخص کو حکم یہ ہے کہ یا تو اپنی منہ کی بدبو دور کرے ورنہ نماز بھی گھر میں پڑھے. لیکن مسجد میں آنا جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں اس کے لیے. اندازہ کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دو چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، ایک کچا لہسن اور ایک کچی پیاز. کچا لہسن میں بھی کچے لہسن میں بدبو ہوتی، اگر آپ کھا لے تو آدمی کے منہ میں بدبو ہو جاتی اور دیر تک بدبو رہتی. خاص طور سے پیاز، کچی پیاز اگر آدمی کھا لے تو اس کی بھی بدبو بہت ہوتی اور کھانے والے کے منہ میں بدبو ہو جاتی. آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہرگز ہمارے مسجد قریب بھی نہ آئے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ اس کی یہی ہے کہ منہ میں جو اس کے بدبو ہے لہسن کی اور اس کے منہ میں جو بدبو ہے کچی پیاز کی، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، یا یہ کہ اپنے منہ کی بدبو دور کر کے آ جائے. کچی پیاز میں یہ حکم ہے بس، لیکن پکی ہوئی پیاز میں بدبو نہیں ہوتی، پکے ہوئے لہسن میں کوئی بدبو نہیں ہوتی. اس کو کھانا کھا کر مسجد میں آنا بالکل جائے. اور لہسن پیاز کے حکم میں کچی مولی بھی، کچی مولی اگر کوئی آدمی زیادہ کھا لے تو پھر اس کو بڑا سڑا ہوا ڈکار آتا ہے، اللہ بچائے. اگر وہ کہیں ڈکار لے لے تو بس برابر والوں کے لیے پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو مولی کھائے تو وہ اس کا بھی خیال رکھے کہ پھر یا تو ڈکار ہی نہ لے، کیونکہ ڈکار کو روکنا کوئی مشکل نہیں. اور اگر لے تو پھر بھائی مجمع سے الگ جا کر باہر ڈکار لے کر کے آئے. یہی ہوا خارج کرنے کا حکم ہے کہ مجمع میں کوئی آدمی ہوا خارج نہ کرے. مسجد میں بھی اگر بیٹھا ہے، یہاں تک کہ اعتکاف میں، تب بھی حضرت فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے پیشاب پخانے کے لیے مسجد میں سے باہر جائے، ہوا خارج کرنے کے لیے باہر جائے اگر ممکن ہے. بعض وقت ممکن ہوتا ہے، بعض وقت ممکن نہیں ہوتا. جب ممکن ہو کہ وہ ہوا باہر خارج کر سکتا ہے تو جیسے پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت، پخانہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت بلکہ ضروری، ہوا خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر جائے، مسجد میں ہوا خارج کرنا مکروہ. اندازہ تو کرو بھائی، کیوں بدبو کی وجہ سے اس کے اندر دوسروں کو تکلیف ہوگی جو آپ کے ساتھ نماز میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں. اور یہاں ملائکہ بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. لہذا مولی کھانے والے بھی اس بات کا خیال رکھیں. اور ایک برکت درود شریف کی دیکھی کہ جو آدمی درود شریف پڑھ کے مولی کھا لے تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ پھر بدبودار ڈکار نہیں آتا. پہلے بسم اللہ پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھ لو، پھر مولی کھا لو. لیکن پھر بھی ہوشیار رہو، مسجد میں آنے سے پہلے ڈکار کر کے ڈکار چیک کر لو کہ بدبو ہے یا نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم نے درود شریف پڑھ کے مولی کھائی، الحمدللہ بدبودار ڈکار ہمیں نہیں آئی. تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو. اور یہ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، مولی ذرا سی ابال لو یا تھوڑی سی اس کو سینک لو، پکی مولی میں کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ کھاؤ، 10 دفعہ کھا کے مسجد میں آؤ. اصل چیز تو ہے بدبو، کہ بدبو سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے. لہذا گاڑی میں بیٹھ کر، چھوٹے آفس میں بیٹھ کر، یا اپنے کمرے میں ہی صحیح، گھر میں ہی صحیح، وہاں پر ہوا خارج کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ اس کی اس ہوا کے خارج کر ہونے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگوں کو خلال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ضرورت ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے کسی کو نہیں پڑتی. جس کے دانتوں کے درمیان خلا ہوتا ہے عموماً اس کے غذا کے اجزاء اس کے خلا میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جب تک وہ اس کو نکال نہ لے اس کو سکون نہیں ہوتا. دیکھو اس میں بھی ادب ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے منہ کھول کر خلال کرنا شروع کر دیں، یہ بے ادبی کی بات ہے، یہ خلاف ادب ہے. جیسے کہ آدمی کا جب منہ کھلتا ہے تو اندر تک کے داڑھیں اور دانت نظر آتے ہیں، اور وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑے چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور کالے پیلے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے بچوں کے دانت اور مسوڑے ہیرے کی طرح سفید اور گلابی ہوتے ہیں، بڑے میاں کے ایسے نہیں ہوتے، درمیانی عمر والوں کے ایسے نہیں ہوتے. جب نہیں ہوتے تو جب وہ سب کے سامنے منہ کھولے گا خلال کرے گا تو برا لگے گا نہیں لے گا دوسرے کو، گھنائے گی نہیں آئے گی دوسرے کو، آئے گی ظاہر. اور پھر بال تو اللہ بچائے بے احتیاطی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تھوکتے بھی جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہے تو اس کے اوپر اس کا تھوک نہ جائے، اس کی پرواہ نہیں. دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. تو ادب یہ ہے کہ بھائی ایک طرف کو جا کر کے خلال کر لو، خلال ایک طرف کو جا کر لو، یا پھر جیسے یوں کر لو منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھ لو اور پھر آہستہ آہستہ خلال کر لو. میں نے اپنے حضرت کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا کہ خلال کرتے تو حضرت یوں کرتے، خلال بھی کر لیا اور ہاتھ بھی رکھ لیا تاکہ منہ جو ہے دوسرے کو نظر نہ آئے اور دوسرے کو گھن نہ آئے اور دوسرے کو اتنی سی بھی تکلیف نہ ہو. تو آخرت کی فکر رکھنے والے تو بھائی ایسا کرتے ہیں. ہاں جو آخرت سے غافل ہے ان کا کیا کہنا. اچھا پھر بعض لوگ خلال کر کے بیسن پہ خلال کرتے ہیں تو جو کچھ زکات ہے وہی چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی تو آئے گا نا وہاں پر بیسن پہ ہاتھ دھونے کے لیے کلی کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنے زکات کیوں نہیں صاف کی ہے. اور خلال کا حکم یہ ہے کہ بغیر خلال کے جو غذا کا حصہ اور جز بغیر خلال کے نکلے اسے نکل لو، کیونکہ وہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اور جو خلال سے نکلے اسے پھینک دو. یہ حدیث شریف میں یہ ادب آیا، جب خلال کرو تو جو خود بخود نکلے اس کو نکل لو اور جو نکالنا پڑے اسے پھینک دو. جب پھینک دیا تو وہ ہے گھن کی چیز ہے، اور گھن کی چیز ہے تو بس اس پہ پانی بہاؤ اور اس کو صاف کرو. جب بیسن پھر جیسے پہلے آئے تھے آپ بیسن پہ تو کوئی آپ کے منہ کے ذرات اس میں نہیں تھے، ویسے ہی صاف کر کے آپ جاؤ. تو یہ ہیں دیکھو بھائی وہ ضروری آداب جن کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس سے آدمی اپنے معاشرت کے آداب پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، اور عمل نہ کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اور ستا کر کے یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے مل جائے گی، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ قرب کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں نماز روزے کے، ایسے ان کے یہ احکام بھی ہیں حسن معاشرت کے. دونوں پر عمل کرو، جو دونوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرب نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں آداب معاشرت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں احکام معاشرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن صورتوں میں دوسروں کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو اور جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو ان کو بھی دھیان سے یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دھیان سے ان صورتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, اپنے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا باعث ہیں, ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہیں. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. جتنے احباب اور خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی سب نیک مرادیں پوری فرما, ہماری بھی سب نیک مرادیں پوری فرما, ہماری بھی اصلاح فرما, ان کی بھی اصلاح فرما, اور ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما, اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما, اپنا قرب خاص ہم کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین آداب المعاشرت پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.